ارحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله أني خير الجزاء. سید الشہداء کے اس نورانی کلام کی جو آپ نے شب عاشور کے مختصر خطبے میں اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر با وفادار طرز اصحاب کسی کے بھی نہیں جانتا، اور اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک اور سرے رحم کا خیال کرنے والا اور رعایت کرنے والے اہل بیت کسی کا نہیں جانتا، بس اللہ تمہیں ہماری طرف سے بہترین جزا عنایت فرمائے. یہ وہ کلمات تھے جو امام نے مخاطب کر کے اصحاب حسینی کو اپنے اصحاب کو فرمایا تھا. کل آپ کے سامنے جو یہاں کا موضوع ہے، اصحاب حسینی کی ولایت پذیری، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے ولایت کو کس طرح قبول کیا اور کس طرح قبول کرنے کا حق ادا کیا، اس موضوع پر ہماری گفتگو کل یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ ولایت شیعت کا ایک بڑا امتیاز ہے. شیعت کے جتنے بھی امتیازات ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے ربط آ کر جڑتا ہے ولایت سے، اور در حقیقت یہی ولایت ہے جس کی بنیاد پر شیعت کی شناخت الگ بنی. ورنہ یوں تو رسول اللہ تک یہ ضرور ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد احادیث ہیں امیر المومنین کے بارے میں اور المومنین کے پیروکاروں کے بارے میں، کہ اور پیروکاروں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ خود شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ جو رسول اللہ اپنے بات کی خبر دے رہے تھے لیکن رسول اللہ تک اس طرح سے کوئی جدائی کا تصور نہیں تھا، سب ایک تھے. سب کو مومنین کے اگر خطاب کیا جاتا تھا، تمام امت مسلمہ کو، قرآن میں جہاں جہاں بھی، میرے خیال سے اتنے ایکو کی ضرورت نہیں برادر، کم کر دیں، ایکو کم کر دیں، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی مومنین کو یا ایھا الذین آمنو کی قرآن تقریباً 85 یا 86 مرتبہ قرآن میں یہ اس لفظ کے ساتھ خطاب کیا گیا. اس خطاب میں سب کو خطاب کیا جا رہا ہے، کوئی اس وقت تقسیم نہیں تھی. ہاں، درجات تھے، ایمان کے درجات ہمیشہ رہے ہیں، کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس میں درجہ ہمیشہ ہے. ہر انسان، ہر دو انسان کے درمیان میں درجے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ تک سب کو، مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو، یا ایھا الذین آمنو کو اگر خطاب کیا جاتا تھا اور بہت سارے دستورات قرآن کے بہت سارے احکام اس خطاب کے ساتھ پکار کر انہیں کہے گئے ہیں. اصل مسئلہ جو شروع ہوا وہ رسول اللہ کے بعد شروع ہوا کہ رسول اللہ کے بعد شیعت کے نام سے جو پہچانا گیا تو اس شیعت کے جدا ہونے کی اصلی ترین وجہ کی اصل البتہ شیعت جدا نہیں ہوئی ہے. شیعت کا جدا ہونا ممکن اس لیے کہا جا رہا ہو کہ تعداد کے اعتبار سے کم تھے, ورنہ لوگ جدا ہو گئے, لوگوں نے اپنے آپ کو جدا کیا ان بنیادوں پر کہ جو رسول اللہ نے بیان کی تھی اس پر نہ چل کے میدان غدیر میں, اور جو انحرافات پیدا ہوئے اس انحرافات کا نتیجہ آگے بڑھتے بڑھتے جو کل آپ کے سامنے عرض بھی کیا اشارے کے طور پر تھا کہ وہ خلافت سے پھر ملوکیت اور ملوکیت سے بھی اور آگے بڑھ کر ایک خطرناک قسم کی شہنشاہیت کے دور تک پہنچ گیا. رسول اللہ نے جو نظام دیا تھا وہ ولایت کا نظام دیا تھا, اور یہ اعلان کہہ کر گئے تھے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ ایک اہم اعلان تھا کہ جس کو شیعوں نے کل ایک فرق کیا گیا شیعت اور شیعوں کے درمیان میں. شیعت میں یہ ایک بہت ہی بنیادی رکن تھا اور ہے اور رہے گا, لیکن شیعوں کے درمیان میں ولایت کا وہ تصور نہیں رہا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اور وہ خوف جو رسول اللہ کو تھا پہلے سے تھا, خود میدان غدیر میں بھی جو خوف تھا وہ خوف ابھی تک باقی ہے, کیونکہ یہ طے ہے کہ رسول اللہ کو اپنی جان جانے کا خوف نہیں تھا, رسول اللہ کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا. انبیاء کو جان کا ڈر نہیں ہوتا, جان کی حفاظت کرتے ہیں مقصد کے لیے لیکن جان کا ڈر نہیں ہوتا. لیکن غدیر کا میدان ہی وہ ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے, میں پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. لہذا یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, وہ حفاظت در حقیقت ان بنیادوں پہ تھی کہ کہیں جو پیغام میں دے رہا ہوں وہ پیغام نہ سمجھیں لوگ, اور نہ سمجھنے کی بنیاد پر امت میں مثلا اختلاف پیدا ہو جائے, لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے, وہیں پر اختلاف پیدا ہو جائے. یہ وہ مشکلات تھی جو رسول اللہ کو پریشان کر رہی تھیں, کہ یہ مشکلات اور دیگر انبیاء کو بھی تھی کہ جس کی طرف امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں اشارہ کیا جناب موسیٰ کے لیے کہ جناب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں خوف تھا. قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب موسیٰ کو خوف تھا لیکن جناب موسیٰ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا. قرآن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا ہے, اس آیت کو پڑھ کر شاید انسان نہ در کر پائے کہ جناب موسیٰ کو کس چیز کا خوف تھا. ممکن ایک عام آدمی سمجھے کہ جناب موسیٰ کو جان ہی کا خوف تھا کہ فرعون کے دربار میں آ کر جب مسئلہ پیش کرنا ہے تو جان خطرے میں پڑ جائے گی, لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نہج البلاغہ میں یعنی خطبے میں وضاحت کی کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ, جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان خیفتن علی نفسہ یعنی اپنی جان کا خوف نہیں تھا, بلکہ جو جناب موسیٰ کو خوف تھا وہ امام نے بتایا کہ وہ غلبہ جہال کی بنیاد, کہیں جاہل لوگ غالب نہ آ جائیں, چونکہ وہاں پہ جادو دکھایا جا رہا تھا, وہاں پہ حالات خراب تھے. جادو اور معجزے کے درمیان میں فرق کرنا باشعور لوگوں کا کام ہے, جاہل لوگ نہیں کر سکتے. لہذا اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں گمراہی نہ چھا جائے اور جاہلوں کا غلبہ نہ ہو جائے. یہی خوف رسول اللہ کو بھی ہے کہ کہیں اختلاف پیدا ہونے کی بنیاد پر نہ سمجھ پائیں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جو عظیم پیغام دینا چاہتا ہوں اور قیامت تک کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے طے ہیں, لہذا میں یہاں پہ اسے عرض نہیں کرتا کہ رسول اللہ جو آخر میں اتنی اہمیت کے ساتھ پیغام دے رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں. رسول اللہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہاں پر کوئی صورتحال ایسی نہ پیدا ہوگی جس کی بنیاد پر اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے, وہاں پر جہالتوں کا غلبہ نہ ہو جائے, اور وہ پیغام میرا اصل مشکل یہ کہ پیغام نہ پہنچ پائے. اور بعد میں جو واقعات بیان کیے گئے اس میں اس بات کے احتمالات پائے جاتے ہیں, یعنی اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ یہ کوشش کی گئی. مثلا کسی نے آگے بڑھ کے کہ رسول اللہ آپ نے یہ اپنی طرف سے اعلان کیا ہے, یعنی اتنے دن نبوت کے دیکھنے کے بعد, اتنے سال نبی کے ساتھ رہنے کے بعد بھی ابھی یہ درک نہیں کر پا رہے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پیش کرتے, جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں. لیکن یہ اگر فوراً رسول اللہ سے وہیں پر سوال کیا کہ آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے یا اللہ کی طرف سے پیش کیا ہے, اور پوچھنے والا انسان اپنی بات پر اتنا مطمئن تھا کہ وہ آ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے، اور اگر میری اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو آپ کا واقعہ غدیر کا سنا ہوا ہے، حارث کا، لیکن وہ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں پر یہ دب گیا. لیکن اصل جو خوف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد، کہ جو اہم پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہیں وہ نہ پہنچے، وہ خوف کب تک باقی رہے گا؟ جب تک کہ وہ پیغام پوری طرح سے پہنچ نہ جائے. ظاہری طور پر وہاں تسلیم ہو گئے، سب نے آ کر بیعت بھی کر لی، سب نے بیعت کی، رسول اللہ نے حکم دیا، سب نے بیعت کی، لیکن کیا واقعاً پیغام سب کے دلوں تک پہنچ چکا تھا؟ یہ دو مہینے بعد معلوم ہو گیا، کیونکہ میدان غدیر کے واقعے کے بعد اور رسول اللہ کی وفات کے درمیان میں فرق صرف 2 مہینہ 10 دن کا ہے. سال نہیں گزرے ہیں، 10-20 سال نہیں گزرے ہیں، 2-4 سال نہیں گزرے ہیں، صرف 2 مہینہ 10 دن شیعہ روایات کے مطابق، اہل سنت کی روایات کے مطابق اس میں 14 دن اور بڑھا لیں، یعنی 28 سفر سے 12 ربیع الاول تک 14 دن کا اور اضافہ کر لیں، 2 مہینہ 24 دن. میں اتنا ہی فرق ہے 2 مہینہ 10 دن یا 2 مہینہ 24 دن. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ بہرحال ایک جماعت، اتنی بڑی جماعت ہے اہل سنت کی، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ شیعہ روایات کے مطابق 28 سفر. خوب، یہ صرف 2 مہینہ 10 دن کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ وہ پیغام جو رسول اللہ پہنچا رہے تھے اور جو پہنچایا تھا وہ کتنا لوگوں تک پہنچا. بس رسول اللہ کے خوف اپنی جگہ پر برقرار، کیوں؟ رسول اللہ کو جان کے خوف تھا ہی نہیں، خوف تھا پیغام کے نہ پہنچنے کا، اور جب تک یہ پیغام نہ پہنچے وہ خوف اپنی جگہ پر باقی ہے. خوب، اگر آج بھی یہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا ہے، نہیں پہنچا ہے، تو رسول اللہ کا خوف آج بھی اپنی جگہ پر ہے. وہی خوف جو جناب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں تھا کہ کہیں میرا پیغام نہ پہنچے. اب یہاں سے مطلب عرض کرنا، چونکہ کل یہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ولایت شیعت کا امتیاز ہے، وہ امتیاز کس بنیاد پر ہے؟ وہ ہے کیا جو امتیاز بنتی، یہی جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ولایت کے نام پر کبھی اکٹھا ہو جائیں، کبھی جشن منا لیں، کبھی نظر و نیاز کر لیں، کبھی دعوت کر لیں، کبھی کھلا دیں، کبھی پلا دیں، کبھی ثواب حاصل کر لیں، کیا یہی وہ چیز ہے جو اتنی عظیم الشان ہے جو شیعت کو اگر ممتاز کرتی ہے؟ یہ ایک سوال، تو بنیادی سوال ہے. یعنی کیا واقعی صرف اتنا ہے کہ ایک سال کے درمیان میں کبھی غدیر کا وقت آئے گا تو کچھ خوشیاں منا لی جائیں گی، کچھ تبرکات بانٹ دیے جائیں گے، کچھ ملنا جلنا ہو جائے گا، کچھ عید منا لی جائے گی، اور یہ عمل اتنا بڑا فرق پیدا کر دے گا کہ یہ شیعت کا، صرف شیعوں کا نہیں بلکہ شیعت کا امتیاز بن جائے گا؟ اگر یہ سوال کا جواب واضح ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن اگر واضح نہیں ہے تو یہاں پر تھوڑا رکنا پڑے گا کہ وہ شیعت وہ کیا ہے، وہ ولایت کیا ہے کہ جس کو جو آ کر شیعت کو اتنا ممتاز کر دیتی ہے. ایک فرق کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو ولایت کے معنی میں فرق تھا اور جو عام طور سے ابھی سمجھا جاتا ہے معنی کی حد تک اور سمجھ کی حد تک، لیکن وہ جو نظریے کے طور پر شیعت نے آ کر پیش کیا اور جو ہمیشہ رہا اور جس کے لیے ہمیشہ کوشش کی اہل بیت علیہ السلام نے، آئمہ علیہ السلام نے، وہی نظریہ تھا جو کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا، یعنی شیعت کے نزدیک کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی دین میں اور کسی بھی فرقے میں جتنی بھی دینی تعلیمات ہوں، لیکن ایک حکومتی نظام کا کنسپٹ مکمل طور پر موجود نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا دین ہو. مثلا کرسچینٹی، ابھی کہتے ہیں تعداد کے لحاظ سے شاید کرسچینٹی کو ابھی تقریباً نمبر 1 پہ کہا جاتا ہے، کہ البتہ یہ جلدی تعداد بدل کر مسلمان کی تعداد بڑھنے والی ہے. خوب، اور دوسرے مذہب ہیں، بدھزم ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہندوازم ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسلام کے بہت سارے فرقے ہیں. مثلا اہل سنت کو اگر سب کو جمع کر کے اہل سنت کہیں، خوب تعداد ایک بڑی تعداد ہے. نہ کسی دوسرے دین میں ایک حکومتی نظام کا کنسیپٹ اور نظام موجود ہے نہ اسلام کے دوسرے فرقوں میں یہ موجود ہے، لہذا بہت آسانی سے جو آ کر جس نام سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مثلا خلافت کے نام پہ دھوکہ دیا گیا، ایک بہت بڑی تعداد دھوکہ کھا کر، کیسے کیسے جوانوں نے جا کر قربانی دی ہے انہی سالوں میں، نام پر، خلافت کے نام پر، ان کے لحاظ سے مقدس نام، لیکن خلافت ایک نظام حکومت نہیں تھا، ایک نام تھا، اس نام پر لوگ، اس نام پر یزید بھی خلیفہ بن کر آیا ہوا تھا، متوکل بھی خلیفہ بن کر آیا ہوا تھا، بڑے سے بڑے ظالم خلیفہ بن کر آئے ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ نام شروع میں کچھ لوگوں کے لیے استعمال کیا کہ جن کو لوگوں نے مقدس جانا، ابھی ہماری یہ بحث نہیں کون کتنا مقدس تھا، لیکن جانا، اس بنیاد پر آ کر اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا اور ایک بہت بڑی ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر صرف نام پر دھوکہ، جبکہ وہ کوئی نظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، ہر خلیفہ آ کر اپنے انداز سے حکومت کر رہا ہے، ابتدا کے خلفاء اپنے انداز سے حکومت کر رہے تھے، بنی امیہ کے خلفاء اپنے انداز سے حکومت کر رہے تھے، بنی عباس کے خلفاء اپنے انداز سے، کیونکہ اگر ایک نظام ہوتا، اگر ایک سسٹم ہوتا تو ساری حکومتیں ایک جیسی ہوتی، بدلتا نہیں، نام خلافت کا ہے لیکن حکومت سے نہیں کر رہا ہے، یعنی در حقیقت وہی جو سابقہ حکومت کا نظام تھا، لہذا کسی دوسرے مذہب کو تو چھوڑیں، کسی دین میں، یا آپ تھوڑا ایک مطالعہ کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، کسی بھی دین میں حکومتی سسٹم موجود نہیں ہے، آئے گا انسان اپنے اعتبار سے، اپنی پسند سے، اپنی رائے سے، جیسا دل چاہے گا حکومت کرے گا، کہ در حقیقت نتیجے میں وہی ایک ڈکٹیٹرشپ ہوگی، کوئی تھوڑا بہتر ہوگا، کوئی تھوڑا بدتر ہوگا، کوئی زیادہ بہتر ہوگا، کوئی زیادہ بدتر ہوگا، لیکن نظام کی شکل میں کہیں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر شیعت کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے کہ شیعت کے پاس ایک حکومتی نظام ہے، یہ نہیں ہے، آپ جا کے، میں جلدی گزر جا رہا ہوں، کرسچینٹی کے پاس نہیں ہے، کرسچینٹی نے 1000 سال حکومت کی یوروپ پر، لیکن اتنی بدبو پھیلائی، اتنا بدتر حالت پیدا کی کہ لوگ دین سے بیزار ہو گئے، صرف عیسائیت سے نہیں، حتیٰ دین سے بیزار ہو گئے، اور دین کی بیزاری کے لیے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ حتیٰ اس کا اثر مسلمانوں پہ پڑا، ہندوؤں پہ پڑا، بدھزم پہ پڑا، سب پر اثر پڑا، کہ مغربی دنیا دین سے اس قدر بیزار ہوئی تھی کہ اس نے آ کر دوسروں کو بھی دین سے بیزار کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے نام پر حکومت تو کر رہے تھے لیکن دین کا نظام نہیں موجود تھا ان کے پاس، لہذا نہایت ہی بڑی جہالتیں اور نہایت ہی بڑی حماقتیں ان 1000 سالوں میں تقریباً کی گئیں یوروپ کی دنیا میں، اور دوسرے جہاں اگر جا کے دیکھیں آپ تو یہودیت میں بھی کوئی حکومتی نظام کے طور پر نہیں ہے، سب فریب ہے، سب دھوکہ ہے، سب ڈکٹیٹرشپ ہے، سب ہوس ہے، اپنی ہوس کا پورا کرنا ہے، اور دوسرے مذہب جو ہمارے آس پاس میں ہیں ایشیا میں، وہاں پر تو ہے ہی نہیں، بالکل کوئی حکومتی نظام ہے ہی نہیں، وہ آپ کا حکومتی نظام ہو یا نہ ہو فرق کیا پڑتا ہے، ایسے یہاں پہ بیٹھ کر آج عشر محرم میں اس بحث کی ضرورت ہی کیا ہے، حکومتی نظام ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، یہ وہاں پر گفتگو کرنی پڑے گی کہ حکومت کی ضرورت کتنا ہے انسان کے لیے، اور بغیر حکومت کے انسان کی زندگی کیا ہوگی، جس کا ایک اشارہ کل آپ کی خدمت میں کیا گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگل کا قانون، جنگل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ قانون ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کو حکومتی سسٹم سے باہر نکال دیا تو انسان اتنا بدتر ہو جائے گا کہ جنگل کے لوگ پھر انسان کی مثال دے گے کہ انسان کیا زندگی گزار رہا ہے، نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جانوروں کو اپنی ضرورت پوری ہو جاتی بس وہاں پر مطمئن ہو کے قانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انسان کبھی بھی قانے نہیں ہوا، جس کے اتنے سارے نمونے، سیکنڈ ورلڈ وار جس کا سب سے بڑا نمونہ، اس کے علاوہ ہزاروں نمونے، اتنے نمونے ہیں کہ آج کے دور میں جو آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں نمونے، یہاں پر حکومت کے بغیر تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، جہاں پہ کچھ لوگ، چونکہ جہاں پر کچھ لوگ اکٹھا ہوں گے، یہ انسان اندر سے، اس کے اندر بہت زیادہ ہے، لالچ بہت زیادہ ہے، بڑھنے کی فکر بہت زیادہ ہے، زیادہ حاصل کرنے کی فکر ہے، یہ انسان کی یہ آرزو کہ مجھے زیادہ چاہیے ہے، یہ دوسروں کی آرزو سے ٹکرائے گی کہ مجھے بھی زیادہ چاہیے ہے اور آپ کو بھی زیادہ چاہیے اور آپ کو بھی زیادہ چاہیے، یہ زیادہ چاہنے کی آرزو یہ ٹکرانا شروع کرے گی، جو جانوروں میں نہیں ہے، جانور کے پیٹ بھر گیا تو جب تک وہ پیٹ بھرا ہوا ہے تب تک اسے کسی بھی غذا کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ درندہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو، وہ کھا کے مطمئن ہو کے سو گیا ہے. اس کے قریب سے بھی اگر اس کی محبوب ترین غذا اور جانور کو گزارا جائے تو اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پیٹ بھرا ہوا. لیکن انسان نہیں، انسان ہر ایک چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ. یہ زیادہ سے زیادہ ہر ایک کا ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کرے گا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو مصیبتیں آئیں گی وہ پوری تاریخ انسان کی بھری پڑی ہے کہ انسان نے کیا اس اپنی آرزو کو پورا کرنے کے لیے خود انسانوں پر کیا کیا مصیبتیں ڈالی ہیں پوری تاریخ. تو یہاں پر امیر المومنین کا وہ جملہ فوراً لازم ہوتا ہے کہ ہاں، لابد من امیر، حاکم کا ہونا ضروری ہے. اب یہ انسان کو طے کرنا ہے کہ وہ حاکم کس کو بنائے. حاکم کی جو تاریخ میں، خالی چند جملوں میں جلدی گزر جاتا ہوں، کہ تمام حکومتوں کے جتنے بھی طریقے ابھی تک گزرے ہیں ان کو اگر آپ سب اکٹھا کریں گے تو دو تین میں سب ختم ہو جائے گا. تین کل، یعنی جناب جیسے ہی جناب آدم جب آیا ہوا ہے، وہ تو دو لوگ تھے، وہاں پہ حکومت کی ضرورت نہیں تھی. البتہ وہاں پر بھی قرآنی نقطۂ نگاہ سے ایک برتری حاصل ہے. برتری نہ اس معنی میں کہ فضیلت کے معنی میں، نہ فضیلت کے معنی میں عورت و مرد میں کوئی برتری نہیں ہے. جو جتنا زیادہ پاکیزہ اور متقی وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی با فضیلت ہے. لیکن ایک نظام کے چلانے کے لیے، ایک حتیٰ گھر میں بھی اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ کون کن امور کو کس کے سرپرستی میں انجام دیا جائے، ایک سرپرست بنایا ہے. سو اسلام کا یہ نظام ہے کہ جہاں پر دو سے تین لوگ ہوں وہاں پر ایک سرپرستی ہو جائے. یہ بہت ہی خوبصورت ہے. حتیٰ روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر تین لوگ سفر کر رہے ہیں تو تین لوگوں میں ایک کسی ایک کو اپنا سرپرست چن لیں، ایسے ہی نہیں کر رہے ہوں. یعنی جب فیصلہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہے کہ میں تو ادھر جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہ نہیں میں ادھر جانا چاہتا ہوں، تیسرا کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں، اور ہو جائے ٹکراؤ. کوئی کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، کوئی میں یہ کھانا چاہتا ہوں، نہ. حتیٰ اگر تین لوگ بھی ہوں تو اس میں سے ایک کو سرپرست معین کر لیا جائے. یہ ایک طبعی قانون ہے، نیچرل قانون ہے، ضرورت ہے انسان کی، یہ ایک لازمی چیز ہے جو انسان کو چاہیے. خوب، جتنی بھی حکومتیں دنیا میں ابھی تک گزری ہیں، جتنی بھی شکلیں گزری ہیں، یوں آ کر کتابوں میں پڑھیں تو اس میں الگ الگ نام دے کر 10-12 قسمیں بنائی جاتی ہیں. الگ الگ حکومتوں کے نام، طریقے، اس کے 10-12 قسمیں بنائی جاتی ہیں. لیکن سب کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ایک حکومتی نظام ہے ڈکٹیٹرشپ، جو سابقہ زمانے کی یہی نظام پورا چل رہا تھا. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور جس کے پاس قوت ہے اسی کی حکومت ہے، پوری تاریخ میں یہی چلتا رہا. ابھی بھی بعض جگہوں پر یہ چل رہا ہے. اس میں بہت ساری مشکلات تھیں انسانی سماج کے پیش رفت کرنے میں، ترقی کرنے میں، چونکہ ڈکٹیٹرشپ کے نظام میں انسان کی سوچ پر پابندیاں ہوتی ہیں، انسان کی فکر پر پابندیاں ہوتی ہیں، انسان کی صلاحیتوں پر پابندیاں ہوتی ہیں، انسان کی صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں، انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس حد تک انسان کو بنا دیا جاتا ہے کہ حتیٰ وہ مثلا ایک اپنے چھوٹے نظام کو آپ جانتے ہیں، مثلا ایک زمیندار ایک نواب کے انڈر میں جو رعایا زندگی کو گزار رہی ہے، اس کو یہ سوچنے کا بھی حق نہیں دیا جاتا کہ تم پڑھ سکتے ہو، تم لکھ سکتے ہو، تم آگے بڑھ سکتے ہو. ابھی چونکہ ہمارے سامنے یہ نمونے نہیں ہیں، لہذا شاید ہمیں محسوس کرنے میں تھوڑا مشکل ہو، لیکن یہ ہوتا تھا. ڈکٹیٹرشپ کا پورا نظام یہی تھا کہ انسان کی، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو بالکل دبا دیا جاتا ہے تاکہ ایک فرد سب کے اوپر حکومت کرے. یہ ایک سرونا، اس کے بہت سارے عیوب ہیں. اگر اس کی حکومت کی کبھی تفصیل سے بحث ہو تو وہاں پر عرض کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں سر جلدی آگے بڑھتا ہوں. اس مشکل سے بچانے کے لیے آ کر نظام جو بنایا گیا وہ جمہوریت کا نظام تھا. یہ جمہوریت جو آج سب سے مقدس چیز بنی ہوئی ہے لوگوں کی نگاہ میں، اور جمہوریت کے لیے لاکھوں لاکھوں انسانوں کی جان لے لیتے ہیں کہ آج جمہوریت کے نظام، افغانستان میں جمہوریت قائم کرنے جا رہے ہیں، عراق میں جمہوریت قائم کرنے جا رہے ہیں، اور جو جمہوریت قائم ہوتی ہے وہ اس ڈکٹیٹرشپ کے ظلم سے کچھ کم نہیں ہوتی. جمہوریت کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صلاحیتیں انسان کی کھل جاتی ہیں، انسان خود رائے دے سکتا ہے، انسان خود ووٹ دے سکتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے، انسان اپنی طاقت کو دکھا سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ خوبیاں اپنی طرف، جو اس کی برائیاں ہیں ان برائیوں کا خلاصہ اگر صرف ایک بات میں کہوں کہ یہاں پر آ کر انسانوں کو ووٹ دینے کا حق تو دے دیا جاتا ہے، انسان کو ووٹ دینے کا حق تو مل جاتا ہے، لیکن انسان کے ووٹ کو کس طرح خریدا جاتا ہے، کس طرح فریب دیا جاتا ہے، یہ جمہوریت میں ہر جگہ، یہاں تک کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ حتیٰ خود انسان ایسے انسان کے انتخاب کرے کہ جو اپنے معاشرے کا مجرم ترین فرد ہو، قاتل ترین فرد ہو، جس کے نمونے ہمیں کسی اور ملک میں جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارا ملک خود ہی بھرا پڑا ہے. ووٹ انسان ووٹ دے رہا ہے، کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ ایک سوال، اگر ووٹ دینا ہی ہے تو ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ جس کو بھی انسان جب ووٹ دے رہا ہوتا تو یہ سمجھ کے دے رہا ہوتا یہی سب سے بہتر ہے، لیکن چند دنوں بعد وہ سب سے زیادہ بدتر کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں سب فریب تھا، دھوکہ تھا، دولت تھی، پروپیگنڈا تھا، میڈیا تھا، اس کے نتیجے میں بدترین انسان، کوئی ایک دو نہیں، یہ جمہوریت کی تاریخ پوری اٹھا کر دیکھ ڈالے، ابھی جتنے جمہوری نظام ہیں اس میں آ کر انسانوں کو دیکھ ڈالے، کیسے کیسے لوگوں کو آ کر، مجرم ترین انسانوں کو آ کر حاکم بنایا گیا ہے. یہ دوسری شکل تھی جمہوریت کی مشکلات سے کو دیکھنے کے بعد ایک تیسرا نظام آ کر قائم کیا گیا، وہ تھا کمیونزم کا نظام. کمیونزم میں آ کر، چونکہ جمہوریت میں، جمہوریت کے لازمہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ داری نظام میں اقتصادی اعتبار سے کچھ لوگ دولت کے اعتبار سے آ کر سب کے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں، اور دولت آ کر ووٹ دلاتی ہے، دولت آ کر ووٹ خریدتی ہے، دولت آ کر ذہن بناتی ہے، دولت آ کر انسانوں کو جو چاہتی ہے، وہ سارے عیب جو ڈکٹیٹرشپ میں تھے آ کر اس دولت کے ذریعے سے جمہوریت میں انجام. لہذا کمیونزم نے آ کر کہا کہ دولت کسی افراد کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی طاقت کے پاس نہیں جانا ہے، چند لوگوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں چونکہ واقعی یہ لمبی بحث ہے اور میں اتنا یہاں پر روکنا نہیں چاہتا. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اسی ہندوستان میں 90% دولت 10% لوگوں کے پاس ہے. یہ ہے کیپٹلزم کا خلاصہ. اگر سب انسان ہیں اور 60-70% لوگ ہیں جن کے پاس 1-2% صرف دولت ہے، بس بیچ کے لوگ ہیں تھوڑا جن کے پاس زیادہ ہے، بلکہ 90% کی سرمایہ پورے ملک کا وہ 10% لوگ آ کر جو چاہ رہے ہیں جہاں استعمال کر رہے ہیں، جس کو چاہیں جتائیں، جس کو چاہیں ووٹ دلائیں، جس کے چاہیں ووٹ خریدیں، پوری دنیا، پورے ملک کو خریدیں، پورے ملک کے اقتصاد کو خریدیں. 70,000 کروڑ روپے بینکوں سے لے کر اس کا ایک ٹیکس، اس کا ایک انٹرسٹ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور غریب انسان جا کر 5,000 روپے اگر بینک سے قرض لیتا ہے تاکہ اس سال اس کا پورا کھیت جل گیا ہے، پورا کھیت ختم ہو گیا، اگلے سال وہ کھیت اپنا جاری رکھ سکے، تو 5,000 کا اس کو 15,000 دینا پڑتا ہے اور جا کر کبھی جیل میں بھی جانا پڑتا ہے. یہ ہے اس نظام کا خلاصہ. البتہ بہت سارے عیب ہیں، البتہ دوسری طرف سے کچھ خوبیاں بھی ہیں. یہاں پر نہ ہم خوبیاں گنا پائیں گے اس وقت میں، نہ اس کے عیب گنا پائیں گے. کل اس مشکل سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ کمیونزم کے نظام، کمیونزم یعنی ہے کہ کسی کی دولت نہیں ہو، کسی کی پراپرٹی نہیں ہو، کسی کا مال نہیں ہو، سب حکومت کو، حکومت جس کو چاہے جتنا دے، انصاف سے دے، عدالت سے دے. یہ انصاف و عدالت اور سب برابر اور مزدور اور مزدور کا حق، یہ نعرے لوگوں کو اتنے اچھے لگے کہ بہت تیزی سے چلے گئے کمیونزم کی طرف. ابھی آج سے 50 سال پہلے ہر پڑھا لکھا آدمی کمیونزم کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اندر پہنچے تو دیکھا نہیں، یہاں پر جو ہے یہاں کی مشکلات کہیں اور زیادہ ہے. یہ تین نظام ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ، ایک جمہوریت اور ایک یہ کمیونزم. اس کے علاوہ اگر آپ کی نظر میں کوئی اور ہو تو بتائیں، میں بھی آپ سے استفادہ کروں. یہ 10-12 شکلیں جو الگ الگ بتائے گی، ان سب کا خلاصہ یہ تین نظام ہے دنیا کا. ان تین نظام کی حقیقت، ڈکٹیٹرشپ خوب وہ لعنت بنی ہوئی ہے سب کی نگاہوں میں ابھی، کمیونزم وہ سب دم توڑ رہا ہے سارے ملکوں سے، مرکز جس کا روس تھا وہاں پر دم توڑ رہا ہے، چین میں دم یعنی توڑ گیا ہے دم، کچھ بچا نہیں ہے، جہاں جہاں کچھ لوگ ابھی لگے ہوئے ہیں لیکن دم توڑ دیا، کچھ نہیں رہا. تو ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ، کمیونزم کا خاتمہ، رہ گئی جمہوریت. جمہوریت ابھی مقدس بنی ہوئی ہے بعض خوبیوں کی بنیاد پر، کہ جو بعض جگہوں پہ کبھی تھوڑا بہت دکھ بھی جاتی ہیں خوبیاں، ان خوبیوں کی بنیاد پر ابھی یہ جمہوریت بہت مقدس بنی ہوئی ہے. لیکن علامہ اقبال کے قول کے مطابق جمہوریت وہ طرز تفکر ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، یعنی صرف ووٹ، انسان کو ووٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اسکالر ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ عالم ہے، یہ باکردار ہے، یہ بے کردار ہے، یہ جاہل ہے، یہ احمق ہے. جمہوریت میں احمقوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے پڑھے لکھوں انسان سے، کیونکہ پڑھا لکھا انسان دھوکہ نہیں کھاتا، احمق لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. جمہوریت کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ جمہوری نظام میں انسانی معاشرے میں احمقوں کو زیادہ اہمیت ہے، بیوقوفوں کو زیادہ اہمیت ہے، دھوکہ کھانے والوں کو زیادہ اہمیت ہے، جو ہر 3 سال بعد، ہر 4 سال بعد، ہر 5 سال بعد ایک جگہ دھوکہ کھاتے ہیں، پھر جا کے دوبارہ دھوکہ کھاتے ہیں، پھر دوبارہ دیکھا کھاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، لیکن جمہوریت کے پاس پروپیگنڈا مشینری اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہر ایک کو بار 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 دھوکہ دیتی ہے، اور انسان کو صرف ووٹ کے لحاظ سے، کوئی یہ سمجھتی کوئی 10,000 کا ووٹ ہے، کوئی 2,000 کا ووٹ ہے، کوئی 2 روٹی کا ووٹ ہے، کوئی ایک وقت میں کھانے کا ووٹ ہے، ووٹوں کو صرف اس سے گنا جاتا ہے۔ یہ ہے جمہوریت، بندوں کو گنا جاتا ہے، تولہ وزن نہیں کیا تھا کہ یہ انسان، اگر ایک فقیہ نے آ کر ووٹ دیا اس کی بھی ایک ہی ووٹ کی قیمت ہے، ایک زبردست اسکالر نے آ کر ووٹ دیا ہے اس کی قیمت بھی وہی ایک ہی ووٹ کی ہے، اور ایک نہایت ہی احمق انسان نے آ کر ووٹ دیا ہے اس کی قیمت بھی وہی ایک ووٹ کی ہے۔ نتیجہ آج، نتیجہ اب شاید میں اتنا نہ بیان کر پاؤں کہ نتیجہ آج جس کو بہت مقدس سمجھ رہے ہیں اسی کے خلاف پوری دنیا میں کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں، چونکہ دھیرے دھیرے انسان آگاہ ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے انسان آشنا ہو رہا ہے کہ یہ جس کو ہم نجات سمجھتے تھے وہ ہماری مصیبت ہے، اس نے آ کر صرف 5% انسانوں کو سب کچھ اٹھا کے دے دیا ہے، باقی سب کو، پہلے ایک انسان حاکم ہوا کرتا تھا، ابھی 5% اور 10% لوگ آ کر حاکم ہوتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے، جہاں پیسہ خرچ کریں گے وہی سب کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ خوب، اگر یہ 3 نظام حکومت کے سوا آپ کی نگاہ میں کوئی اور ہے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو ان 3 نظام حکومت کے بعد اور تینوں کی مشکلات کے بعد اب انسان کہاں جائے؟ جانا تو ہے، انسان بہرحال اپنی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے، آپ کہاں جائے؟ کسی مذہب کے پاس کوئی نظام ہے؟ کسی دین کے پاس کوئی نظام ہے؟ کسی فرقے کے پاس کوئی نظام ہے؟ ہی نہیں، موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو وہ آ کر پیش کرے ہمارے پاس کوئی نظام موجود ہے۔ یہاں پر آ کر کہنا پڑتا ہے کہ شیعت وہ ہے کہ جس کے پاس نظام موجود ہے، اور وہ نظام ہے جو آ کر شیعت کو ممتاز کرتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حسین ابن علی کے اصحاب اگر ولایت پذیر ہیں اور اگر ولایت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، تو وہ ولایت نہیں ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں صرف کھانے کھلانے والی، بلکہ وہ ولایت لے کر چل رہے ہیں کہ جو قربانی دینے کے لائق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ولایت ہے کہ جس کے لیے حبیب نے مظاہر کوفہ چھوڑ کر آ جائیں؟ کون سی ولایت ہے جس کے لیے ام البنین اپنے 4 فرزندوں کو بھیج دیں ایک ساتھ، کسی کو بھی نہ بچائیں؟ کون سی ولایت ہے جس کے لیے مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیں؟ وہ کون سی ولایت ہے اور کون سا امتیاز بنتی ہے یہ جو ہم لے کر چل رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، صرف تھوڑا سا ایک تفریح کا فرق ہو جاتا ہے کہ وہ تفریح غدیر میں خوش ہوتے ہوتے، غدیر میں عید مناتے مناتے وہ تفریح کا سلسلہ جاری رکھتے رکھتے حتیٰ محرم میں بھی آ کر تفریح کر رہے ہوتے۔ محرم جو غم کا مہینہ ہے، اس غم کے مہینے میں زیادہ وقت انسان کا ایک تفریحی مزاج میں گزر رہا ہوتا ہے، ایک سنجیدہ بات ہی نہیں ہوتی، سنجیدہ بات کرنا ہو، یعنی اتنا ایسا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ اسے سنجیدہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عید کے دن ہے تو چلیں، عید کے دن انسان کو خوش ہونا چاہیے، خوشی ظاہری چلو اچھی چیز ہے، لیکن انسان کو اس قدر غیر سنجیدہ کر دیا، کل دین کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی تھیں، دین کے نام پر اس قدر غیر سنجیدہ کر دیا کہ صرف دین کی زندگی غیر سنجیدہ نہیں رہ گئی بلکہ پوری زندگی غیر سنجیدہ ہو گئی۔ ابھی تعلیم میں غیر سنجیدہ ہے، اقتصاد میں غیر سنجیدہ ہے، معاشرتی اور اجتماعی اور سوشل زندگی میں مومن غیر سنجیدہ ہے، دوسرے سنجیدہ ہو گئے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ آ کر سنجیدہ ہو گئے ہیں، زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو گئے ہیں، جوان پڑھائی کے بارے میں سنجیدہ ہو گئے ہیں، سوشل زندگی گزارنے کے بارے میں سنجیدہ ہو گئے ہیں، اخلاقیات کے بارے میں سنجیدہ ہیں، لیکن ہم نے آ کر دین میں اتنی غیر سنجیدگی پیدا کی کہ جس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی کا سارا سسٹم ہی غیر سنجیدہ ہو گیا۔ عوام غیر سنجیدہ ہے، خواص غیر سنجیدہ ہیں، ذمہ دار لوگ غیر سنجیدہ ہیں، اس حد تک ہیں کہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جو چیز ہمیں دی گئی تھی جو خوف رسول اللہ کا تھا وہ خوف ابھی تک باقی ہے کیونکہ ولایت کا پیغام ہی نہیں پہنچا. اب وہ ولایت وہ ہے کیا, وہ کون سی ولایت ہے اور کس ولایت کے لیے اصحاب حسین ابن علی حسین ابن علی کے ساتھ دے رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے ساتھ فرزند رسول کی حیثیت سے نہیں دیا عزیزو, حسین ابن علی کے ساتھ وہ اس لیے اگر نہیں دے رہے ہیں کہ اب کوئی نہیں ساتھ دینے والا ہے تو چلو ہم ہی ساتھ دے دیتے ہیں. حسین ابن علی کے ساتھ اگر ایسی قربانیاں جو دی جا رہی ہیں وہ ایک بڑے مقصد کو نگاہ میں رکھ کر, اور وہ حسین ابن علی کی نگاہ میں بھی ہے اور بیان بھی کر رہے ہیں بار بار. امام اگر کہہ رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, تو اس وقت کون سی اصلاح ہوئی تھی جب حسین ابن علی نے قربانی دی تھی؟ اس وقت تو اصلاح نہیں ہوئی, اس وقت یزید بھی باقی رہا, یزید کی حکومت بھی باقی رہی, یزید کا ظلم بھی باقی رہا, یزید نے بڑے بڑے مظالم اس کے بعد کیے مدینے میں مکے میں, ایسے مظالم کی جس کو پڑھنا یہاں پر مشکل ہے, بیان کرنا مشکل ہے. رسول اللہ کے مدینے میں ایسا جرم ہوا, ایسے مظالم ہوئے, آج امت مسلمہ نہیں درک پاتی, مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں سمجھتی. رسول اللہ کے مدینے میں صرف ابھی ایک نسل گزری تھی, رسول اللہ کے مدینے میں اگر اصحاب زیادہ باقی نہیں رہ گئے تھے تو جتنے تھے سب اصحاب کی اولاد تھی, اصحاب کی بیٹیاں تھیں, اصحاب کی بہویں تھیں, یہ اصحاب تھے سب مدینے میں. لیکن اس مدینے میں یزید نے وہ جرم اور وہ ظلم کیا صرف 3 دن کے اندر کہ پھر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے اصحاب کی بہوؤں اور اصحاب کی بیٹیوں کے گھروں میں. میں خلاصے کے طور پہ اتنا کہہ سکتا ہوں, یزید کا جرم بھی باقی رہا, یزید کا ظلم بھی باقی رہا. حسین ابن علی نے کون سی صلاح کی تھی؟ حسین ابن علی نے وہ نظام دیا تھا کہ جو ایک دن کا نہیں تھا, یہ ایک سسٹم تھا جو آگے بڑھتے 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 اپنے کمال تک پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچنا ہے, آخری منزل اس کی ظہور امام زمان ہے. اور ظہور امام زمان یعنی حکومت, ظہور امام زمان یعنی کیا؟ ظہور امام زمان سے صرف ایک تصور ہے جو ہر نبی نے, ہر امام نے اور رسول اللہ نے بار بار, سب سے زیادہ جو حدیثیں ہیں امام رسول اللہ سے لے کر جناب زہرا سے لے کر امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک, وہ ہر جگہ یہ ہے کہ جب میرا قائم ظہور کرے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے, یعنی عدل کی حکومت قائم کرے گا. یہ نہیں کہ اگر تمہارا پیٹ بھرے گا تمہیں کھانا دے گا تمہیں پانی دے گا یہ کرے گا اور وہ کرے گا, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک فہرست بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ امام زمان آئے اور یہ ہماری حاجتیں پورا کرنا امام کے ذریعے سے پوری کرائیں, جو ہم آ کر اپنے عریضوں میں کبھی لکھ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ امام یہ حاجت یہ حاجت یہ حاجت ہے, پھر کبھی کبھی دھیرے دھیرے ناراض بھی ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو میری حاجت معلوم نہیں, میں بھیجتا تو ہوں اور میری حاجت پوری نہیں ہوتی. ناراض ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امام سے مانگتے مانگتے پھر کسی اور سے جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, دلیل یہی ہے نا. یعنی اگر امام کے مانگنے پر مطمئن ہوتے تو پھر کسی اور کے پاس مانگنے کیوں گئے؟ اگر امام کو اللہ کا واسطہ اور وسیلہ اور فیض کا ذریعہ صرف امام کو سمجھ رہے ہوتے تو پھر ابھی کسی دوسرے در پر گئے ہی کیوں؟ دوسرے در پہ جانا کہ یعنی امام پر بھروسہ نہیں تھا. دادا یہ فہرست بنائی ہوئی 15 شعبان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, چلنا ہے کسی دریا کے کنارے اور اپنی فہرست امام کے سامنے پیش کرنا ہے, پھر انتظار کرنا ہے کہ امام جلدی جلدی پوری کریں. ابھی ظہور میں غیبت میں وہاں پوری کریں, ظہور خدا کرے جلدی ظہور کریں تاکہ وہ پورا کرنا امام کے لیے اور آسان ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غیبت میں کچھ مشکل ہو رہی ہوگی, ظہور کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. نا ایسا کچھ نہیں ہے, امام آئیں گے تو مومنین کو زیادہ مشکلات سے گزرنا پڑے گا. توجہ رکھیں, چونکہ امام کو ایک الہی حکومت قائم کرنی ہے, عدل کی حکومت قائم کری. عدل کی حکومت کا قائم کرنا تو کوئی مذاق چیز نہیں ہے, آسان نہیں ہے. ایک تو پہلے سے مومنین اتنا اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ اس لائق پہلے دنیا بنے کہ امام آئے, پھر امام آنے کے بعد کوئی معجزہ نہیں کریں گے. امام کا انداز وہی ہوگا جو رسول اللہ کا انداز تھا, امام کا انداز وہی ہوگا جو امیر المومنین کا انداز تھا. خوب کیا کرنا ہوگا امام کو؟ امام کو ایک حکومت قائم کرنے کے لیے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا, ظلم سے ٹکرانا ہوگا, زحمتیں ہوں گی, تکلیف ہوگی. امام کی امامت کا اور حکومت کا اور عدل کے قائم کرنے کا تصور رسول اللہ کی زبان سے اتنا زیادہ رائج تھا, خود آئمہ کے زمانے میں کہ یہاں تک ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے امام سے اللہم صلی علی محمد، آ کر امام سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے قائم ظہور کب کریں گے تھوڑا ہمیں نجات ملے، چونکہ یہ سب کو راز نہیں معلوم تھا کہ کب، یہ راز کچھ لوگوں کو بتایا تھا آئمہ نے کہ ایک 12 سلسلہ ہے، یہ 12 کی تعداد جو آج ہمارے لیے سب کے لیے بہت واضح ہے وہ اس زمانے میں یہ واضح نہیں تھی، سب کے لیے واضح نہیں تھی، لیکن یہ سب کے لیے طے تھا کہ رسول اللہ کی نسل سے اور امام حسین کی نسل سے کوئی ایسا آنے والا ہے کہ جو ظلم کا خاتمہ کر دے گا. اسی لیے امام تقی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہر ایک کے بارے میں نگرانی بڑھ گئی تھی، کیونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ کب آئے گا اور کون سا ہوگا، نمبر کون ہے، کس نمبر پہ آئے گا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ اگر کسی کو امام بتاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ راز ہے، یہ سیکرٹ ہے، صرف یہی ایک سیکرٹ تھا بس. آئمہ کی تعلیمات میں کوئی بھی چیز الگ سے سیکرٹ نہیں تھی، صرف یہ ایک چیز سیکرٹ تھی کہ آئمہ کی تعداد اور وہ کب آنے والا، یہ بعض خاص لوگوں کو بتاتے تھے. ابھی بعض شیعوں میں ایسے گروہ جو انہوں نے پورے دین کو آ کر سیکرٹ بنا کر رکھا کہ نہیں تم پڑھو تم لکھو لیکن کسی کو بتانا نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، نہ یہ شیعت میں ایسا نہیں ہے. آئمہ کی تعلیمات میں ادھر شاید اتنا نہیں ہو، ادھر بامبے گجرات کی طرف یہ سب زیادہ ہے کہ ہر چیز سیکرٹ میں، نہ دین کی تعلیمات کو سیکرٹ نہیں چاہیے، دین کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، خدن للعالمین ہے، مبین ہے، کھلی ہوئی چیز ہے. لیکن ہاں ایک چیز سیکرٹ میں رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آئمہ کی جان کا مسئلہ تھا، سلسلے کو جاری رکھنے کا مسئلہ تھا، لہذا یہ سب کو معلوم نہیں تھا کہ کون آئے گا اور کب آئے گا، لیکن یہ سب کے لیے طے تھا، حتیٰ بنی عباس کے حاکموں کے لیے طے تھا کہ کوئی آنے والا ہے جو ظلم کو ختم کر دے گا. لہذا ادھر شیعوں کو بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کون آئے گا اور کب آئے گا، اتنا معلوم تھا کہ رسول اللہ کی نسل سے آئے گا، امام حسین کی نسل سے آئے گا، نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا، لیکن کب آئے گا یہ نہیں معلوم تھا. لہذا امام صادق علیہ السلام سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کب آئیں گے، چونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد آنے والے ہیں، فوراً بعد آنے والے ہیں، کب آئیں گے تاکہ ہمیں نجات ملے، ان مشکلات سے ہمارا چھٹکارا ہو. وہاں پر امام نے ان کو اچھی ڈانٹ پلائی، تم کیسی باتیں کرتے ہو، امام ہمارا قائم آئے گا تو تمہاری مشکلات تازہ شروع ہونے والی ہوں گی، شروع ہوں گی، یعنی وہاں پر لڑنا پڑے گا، وہاں پہ جنگ کرنی پڑے گی، وہاں پہ قربانیاں دینی پڑیں گی. وہاں پہ حسین ابن، اتفاق سے امام زمان کے اصحاب کے لیے جو کلمات اور جو صفات استعمال کیے گئے وہ اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے کہ بالکل ایک جیسی ہے. کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے، جو صفات بیان کیے گئے ہیں ان کی عبادت کی صفات، ان کے جہاد کی صفات، وہ حسین ابن علی کے اصحاب کے صفات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. حسین ابن علی کے اصحاب نے کیا کیا ہے، جانے دی ہیں، قربانیاں کی ہیں، سختیاں اٹھائی ہیں، بچوں کو قربان کیا ہے. خوب یہ ہے جو اس ولایت کا انجام، آغاز ابھی یہاں پہ نہیں شروع کرتے، لیکن انجام کی بات، انجام جا کر ظہور امام زمان پہ تمام ہوتا ہے. آغاز کے بارے میں آپ سوچے ہیں، آغاز کے بارے میں ہم کل گفتگو کریں گے، آج گفتگو تو لانی نہیں ہو جائے گا. اصل ولایت، وہ ولایت ہے کیا، واقعاً وہ ولایت ہے کیا جو شیعت کا امتیاز ہے، اور وہ ولایت ہے اصل میں کہاں سے اور کیا ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. پھر یہ اندازہ ہو کہ واقعاً اصحاب حسین ابن علی نے کس بصیرت اور کس معرفت کا 1400 سال پہلے، 1372-74 سال پہلے ثبوت دیا، جس بصیرت کو آج اس بصیرت تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم وہاں ہوتے ہم بھی وہیں پر ہوتے، نہیں معلوم، واللہ نہیں معلوم کہ اتنی بصیرت ابھی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے کہ وہاں پر ہوتے تو حسین ابن علی کے ساتھیوں میں ہوتے. ٹھیک ہے، دعا کرنے کو کہا گیا، دعا کریں بھی، یہ دعا اس لیے کرنے کو کہا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ بصیرت پیدا کریں، وہ فرق سمجھ سکیں کہ اس وقت حج کرنے کا وقت ہے یا حج چھوڑنے کا وقت ہے. یہ معمولی بصیرت نہیں چاہیے اس کے لیے بڑی بصیرت چاہیے. اس وقت نمازیں پڑھنے کا وقت ہے، اس وقت طواف کرنے کا وقت ہے، یا اس طواف چھوڑ کر کسی مقتل میں جا کر طواف کرنا ہے، اس وقت جانوروں کی قربانیاں دینے کا وقت ہے، یا بچوں کی قربانیاں دینے کا وقت آ گیا. یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے بہت ہی شعور چاہیے، بہت ہی بصیرت درکار تھی. اور کربلا میں جو لوگ آئے تھے ان میں سب میں وہ شعور موجود تھا، بھرپور طریقے سے وہ شعور موجود، حتیٰ بچوں میں وہ شعور موجود تھا. اب یہ تاریخ نے اتنی باریکیاں آ کر نہیں لکھیں، چونکہ تاریخ کی نگاہ بہت محدود ہوتی ہے، تاریخ محتاج ہوتی ہے کہ کوئی آ کر ایک واقعہ کچھ بیان کرے، کوئی روایت بیان کرے تاکہ اس سے بات آگے بڑھے، لیکن تاریخ تو نہیں جانتی کہ خیموں کے اندر واقعا کیا ہو رہا تھا. حسین جو اپنے اصحاب سے ملتے تھے تو کس سے کیا گفتگو کرتے تھے، بچوں سے کیا گفتگو کرتے تھے، کتنا تاریخ بیان کرتے. تاریخ دیکھتی ہے کہ کہیں آ کر اونٹ پر یا گھوڑے پر بلند ہو کر کوئی ایک خطبہ دے رہے ہیں، وہ خطبہ بھی اگر کسی کو یاد ہو گیا اور اس نے آ کر اس کو نقل بھی کر دیا اور نقل کرنے والے نے امانتداری سے آگے پہنچا دیا، تو وہ آ کر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. تو تاریخ کا حصہ بہت کم چیزیں بنتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم آ کر اپنی طرف سے تاریخ جوڑنا شروع کر دیں، یہ بھی ناانصافی ہے. جھوٹ اپنی طرف سے لانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن حسین ابن علی نے 27 رجب سے لے کر کے مکے تک، اور مکے کے 4 مہینے تقریباً، پھر مکے سے 8 ذی الحج سے لے کر کربلا تک، پھر کربلا میں آنے کے بعد کس طرح سے اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی کہ وہ اس طرح ولایت پذیر بن کر نکلے، اہل ولایت. سن ولایت کا معیار حبیب نے مظاہر ہیں، ولایت کا معیار یہ ہے. مولائی اگر کسی کو کہنا ہے تو دیکھے کتنا حبیب نے مظاہر سے نزدیک ہے، کتنا قریب ہے. ایک دو سال بعد حیدرآباد میں، چونکہ وہاں پہ مولائی کا معیار پتہ نہیں کیا ہے، ایک جملہ کہا تھا کہ آج مولائیت کے معیار پہ ہم کس کو ڈھونڈ، کس کو مولائی کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہوئے یہاں پہ شرم آتی ہے، نہیں کہتا، لیکن آپ خود بہتر جانتے ہیں. فاسق ترین انسان کو، اور کلمات میں نہیں استعمال کرتا، فاسق ترین انسان آ کر ایک دن میں عاشور کے کچھ جذبات کے اظہار کہہ دے، اور اس میں آ کر دھوکہ کھا کے انسان کہتا ہے یہ مولائی ہے. نہ، مولائیت کے معیار جا کے دیکھنا ہے تو کربلا میں حبیب نے مظاہر سے جانے کے مولائی کسے کہتے ہیں، سلمان سے پہچانے کے مولائی کسے کہتے ہیں، ابو ذر سے پہچانے کے مولائی کسے کہتے ہیں، اہل ولایت کسے کہتے ہیں. اور کربلا میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں کہ اہل ولایت کیسے ہوتے ہیں. اتنا شعور حسین ابن علی نے ان کو پہنچا دیا ہے جو تاریخ میں موجود نہیں ہے، کہ 11 سال کا بچہ جب مقتل کی طرف بڑھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں آیا ہوں. کمسن بچہ، کہ البتہ عرض کیا کہ تاریخ میں بہت سارے لوگوں کے نام نہیں موجود ہیں، لیکن کچھ آ گئے، وہ کچھ کا ہونا بہت بہتر ہے. جنادہ ابن کعب شہید ہیں. جنادہ ابن کعب جو حسین ابن علی کے ساتھ ہوئے تو اپنے پورے خانوادے کے ساتھ ہو گئے تھے، اور وہ پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے. کل میں نے بیان کیا، نہیں معلوم یہاں پر، شاید یہیں پر بیان کیا تھا کہ پہلے ہی حملے میں ایک بڑی تعداد، 48 کم سے کم 48 اور 50 اور 52 سے بھی زیادہ تعداد حسین ابن علی کی پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئی. ایک عجیب خوف اور دہشت کا ماحول وہاں پر، یعنی جہاں پر کچھ 72, 74, 75 لوگ لڑنے والے ہوں اور باقی بچے اور بوڑھے ہوں، وہاں پر ایک مرتبہ حملہ کیا جائے اور اس چھوٹی سی تعداد میں 50 کے آس پاس لوگ شہید ہو چکے ہوں، تو اب اتنا خوف، کتنا خوف و دہشت اگر طاری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب الفضل العباس پہ خوف و دہشت نہیں آئے گا، علی اکبر پر یہ خوف و دہشت محسوس نہیں ہوگا اور آئے گا بھی نہیں، لیکن ایک 11 سال کا بچہ ابھی ان لاشوں کے درمیان سے حسین ابن علی گزر رہے تھے. لاشوں کو جنگ رک گئی تھی، جنگ کو روک دیا تھا. جنگ روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ پھر جب دیکھا جب سب شہید ہو رہے ہیں تو ایک مرتبہ جتنے لوگ بچے تھے ان سب نے بڑھ کر تیزی سے حملہ کیا، چونکہ تیر مار رہے تھے، تیر سے فاصلہ تھا، اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ پھر دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب جب پیچھے ہٹا تو جنگ تھوڑی دیر کے لیے رکی. ابھی ان لاشوں کے درمیان میں تھے حسین کہ دیکھا کہ ایک 11 سال، صرف تاریخ نے جو لکھا ہے وہ 11 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ ہے جو خیمے سے نکلا ہے اور مقتل کی طرف چلا جا رہا ہے. حسین ابن علی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور حسین ابن علی متوجہ ہیں ان شہداء کی طرف کہ جن کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی اور ابھی شہید ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے اتنے تیر کھائے ہیں کہ سب کے دم نکل گئے ہیں. حسین ابن علی کی جو نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو خیمے سے نکلا ہے اور مقتل کی طرف جا رہا ہے، لباس رزم پہنے ہوئے ہے، تلوار لے کے جا رہا ہے. ہم ایک سال کے 11 سال کے بچے کو دیکھو تو ہم سمجھے شاید اپنے بابا کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، شاید ناسمجھی میں جا رہا ہو، لیکن نہیں، دیکھا کہ نہیں تلوار لے کے جا رہا ہے، تلوار لٹک رہی ہے باقاعدہ طور پر، اور سیدھے بغیر کسی طرف دیکھے ہوئے سیدھے مقتل کی طرف رخ کیے ہوئے ہے. بچہ ہے لیکن اس کے چہرے پر شباب ہے، اس کے چہرے پر ولولہ ہے، جذبہ ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. حسین ابن علی نے اب الفضل عباس کو مخاطب کیا، کہا بھیا عباس دیکھو یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہیں یہ بچہ شہید نہ ہو جائے، کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں کوئی تیر آ کے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنے تیر چلے تھے ہزاروں کی تعداد میں، کہیں کوئی بچے کو آ کر تیر نہ لگ جائے. اب الفضل عباس بڑھ کر جا کر بچے کو سنبھالنا چاہتے لیکن بچہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، رکنا ہی نہیں چاہتا. آواز دی گئی، آقا نے بلایا، بچہ یہاں پہ ٹھہر گیا. اور اب الفضل عباس کے ساتھ حسین ابن علی کی خدمت میں آگے حاضر ہو. امام نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آقا آپ کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مقتل میں جا رہا ہوں، لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ 11 سال کا کم سے. کہا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کم سن ہو، تم خیمے میں جاؤ، تیر چل رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہے، خیمے میں جاؤ. کہ نہیں آقا، مجھے مقتل میں جانے دیں، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اب نہیں معلوم حسین ابن علی پر کیا گزری ہو اس عالم میں، اس قدر تنہا ہے حسین کہ 11 سال کا بچہ حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے. جب زیادہ اصرار کیا اور بچہ نہیں مان رہا تھا تو کہا کس کے بیٹے ہو؟ وہاں پر آواز دی، یہی کعب جو آپ کی نگاہوں کے سامنے جنادہ ابن کعب کا بچہ ہے، یہ میرا بابا ہے. حسین کا دل لرز گیا، آواز دی، بیٹا خیمے میں واپس جاؤ، تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، تم اپنی ماں کے لیے سہارا بنو. جب ماں کا نام آیا تو وہاں پر بچے نے کہا انا امی ہی الذی امرتنی، اے میرے آقا یہ میری ماں تھی جس نے مجھے حکم دیا ہے. یہ کلمات ان امی ہی الذی امرتنی امرتنی، یہ وہ میری ماں ہے کہ جس نے حکم دیا ہے کہ میں مقتل میں جاؤں. اور اس قدر اصرار کیا، حسین ابن علی نے روکا لیکن اس قدر اصرار کیا، کربلا یہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ان چھوٹے بچوں کو یہاں تک کہ مقتل میں جانے کا موقع دے دیا، حسین ابن علی نے اجازت دے دی مقتل میں، چونکہ ادھر ماں کی آواز آ رہی تھی، اے میرے آقا میرے بچے کی قربانی قبول کر لیں، اے میرے آقا اس بیوہ کی قربانی قبول کر لیں. یہ کس ولایت کے لیے آئے ہیں یہ لوگ؟ یہ کون سی مائیں اور کس ولایت کے دم بھرنے کے لیے آئی ہیں؟ اور یہ جب بچہ مقتل میں گیا، بصائب یہیں پہ تمام ہوتا عزیزو، جب یہ بچہ مقتل میں گیا تو وہاں پر جا کر جو رجز پڑا ہے، کربلا میں شہداء نے، اکثر شہداء نے جا کر میدان کربلا میں رجز پڑا ہے. رجز جانتے ہیں، میدان جنگ میں اشعار پڑھنا، وہ فی البدی اشعار ہوتے ہیں. یہ ایسے اشعار نہیں جو پہلے کسی نے کہا ہے وہ آ کر پڑھنا ہے، نہیں، میدان جنگ میں. اور یہ عرب میں صاحبان علم و فضل کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ فی البدی فوراً اشعار کہہ سکتے تھے. وہ بعض اشعار آپ کی خدمت میں دوسرے شہداء کے پیش کیے جائیں گے. یہ چھوٹا سا بچہ، اس نے جو جا کر اشعار پڑھے ہیں، وہ اشعار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ کس قدر ولایت پذیر ہے. ایک بچہ ہوتے ہوئے، 11 سال کا بچہ ہوتے ہوئے، عام طور سے رجز میں جتنے بھی میدان جنگ میں، عام طور سے ہر جنگ میں رجز پڑھے جاتے تھے. جو بھی آتا تھا پہلے اپنا نام، اپنی فضیلتیں، اپنی کوششیں، اپنی شجاعت، اپنی جرات، اس کا اظہار کرتا تھا. لیکن میدان کربلا کے رجز بھی بدلے ہوئے ہیں. میدان کربلا میں ہم بعد میں شاید پڑھیں انشاءاللہ، جناب قاسم کا رجز، جناب علی اکبر کا رجز، جناب ابو الفضل عباس کے اشعار جو میدان میں جنگ کی حالت میں، ہاتھ کٹتے وقت حالت میں انجام دیے. لیکن ٹھیک ہے، وہ ابو الفضل عباس تھے، وہ علی کے فرزند تھے، علی اکبر حسین ابن علی کے فرزند تھے. لیکن ایک 13 سال کا بچہ، ایک 11 سال کا بچہ جا رہا ہے، ایک عام انسان کا بچہ جا رہا ہے، لیکن اس قدر بامعرفت کہ اس نے جو وہاں پر جا کر اشعار پڑھے ہیں، وہ اشعار یہ تھے کہ امیری حسین و نعم الامیر. یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں. رجز میں عام طور سے خود کو پہچانوایا جاتا ہے، لیکن یہ ولایت پذیر بچے آ کر اپنے آقا کو پہچانوا رہے ہیں، اپنا نام، اپنے باپ کا نام لیے بغیر حسین ابن علی کا نام لے رہے ہیں، امیری حسین و نعم الامیر، میرا آقا حسین ہے اور کتنا اچھا آقا ہے، نعم الامیر، نعم الامیر، کتنا اچھا مولا ہے، کس مولا، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا کون سا مولا جس نے آ کر مجھے مقتل میں پہنچا دیا، جانے میری جانے کو خطرے میں ہے، موسیٰ کے اصحاب کہہ رہے تھے موسیٰ تم نے مجھے کہاں لا کر پھنسا دیا، دریا ہے، فرعون کا لشکر ہے، ایک حسین ابن علی کے اصحاب میں سے 13 سال کے بچہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں باپ کی لاش سے اٹھ کر آیا ہے، باپ کے جسم پر تیر کے بیسیوں تیر دیکھے ہیں، اور وہ اگر کہتا ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فواد البشیر النذیر، وہ رسول اللہ کے دل کی ٹھنڈک ہے، وہ بشیر نذیر کے دل کا سکون ہے جو میرا آقا ہے، علی و فاطمہ والد ہو، اس کے ماں باپ علی و فاطمہ ہے، پہچنوا رہا سلسلہ ولایت کو پہچنوا رہا ہے، جس سلسلے سے متصل ہے اس پورے سلسلے کو نہ خود کو نہ اپنے خاندان کو نہ اپنے باپ کو نہ اپنی ماں کو بلکہ سلسلے ولایت کو پورا کے پورا پہچنوا رہا ہے، رسول اللہ کو پہچنوا رہا ہے، امیر المومنین کو، علی بن ابی طالب کو، فہل تعلمون لہ من نذیر، کیا تم جانتے ہو کہ کوئی علی جیسا بھی دنیا میں آیا ہے، کوئی فاطمہ جیسا بھی کوئی نذیر ہے فاطمہ کی اس کائنات میں، اور اس کے بعد میدان جنگ میں جنگ کی، اب یہ حسین کی روز پورے عصر عاشور کی سختیوں میں سے اور مصیبتوں میں سے تھا کہ حسین ہر ایک کے سرحانے پہنچتے تھے، حبیب نے مظاہر کے سرحانے جانا، ایک طرح کی مصیبت حسین کے سر پر ہے کہ بچپن کا ساتھی ہمارے درمیان میں رہا، لیکن ایک 11 سال کے بچے کے سرحانے جانا یہ حسین کے درد میں کہیں اور اضافہ کر رہا ہے، اور ایک ایسے بچے کے سامنے کی جس کی ماں تنہا ہے، ادھر ماں اپنے بچے کی شہادت کو دیکھ کر، اپنے شوہر کی شہادت کو دیکھ کر، وہ بھی تناب خیمہ کو لے کر مقتل میں داخل ہوتی ہے اور وہ بھی حملہ کرنا شروع کرتی ہے، امام نے سنبھالا اور سنبھال کر اسے مقتل میں واپس کر دیا، یہاں پر تو حسین ابن علی نے ایک خاتون کو مقتل سے واپس کر دیا، لیکن کیا ہوگا عصر عاشور کے بعد جب ہر طرف خیمے جل رہے ہوں گے، جب ہر طرف بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، اور کوئی نہیں ہوگا سنبھالنے والا، کوئی نہیں ہوگا انہیں تسلی اور دلاسا دینے والا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اطرته الطاہرین.